عموماً شب معراج کے موقع پر قرآن کی جو آیت ہے کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے تھے، اس میں مسجد اقصی کے لفظ کو لے کر یہ بحث کی جاتی ہے کہ اس وقت تک تو مسجد اقصی بنی ہی نہیں تھی، تو اس لیے یہ ذکر کہیں اور کا ہو رہا ہے، اور جب بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ وہی فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے تو اس سے ایک بحث پیدا ہو جاتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ مسجد کا مسجد اقصی کا صحیح کیا ہوگا. اس سے جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی یا دوسرے انبیاء کی جو صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے ان کے آثار کے بارے میں ہمارا متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے؟
پہلے میں دوسرے سوال کو لے لیتا ہوں. دیکھیے اگر ان کے کوئی آثار ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیں، مثلا جب ہم یروشلم میں جاتے ہیں تو وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرکز موجود ہے، بعض دوسرے انبیاء کی یادگاریں موجود ہیں، ان کے بارے میں ہمارا رویہ تعظیم و تشریف کا ہونا چاہیے.
ٹھیک،
اس لیے کہ وہ سب ہمارے بھی پیغمبر ہیں، ہم ان کے ساتھ ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم ہم کو دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت اس اصول پر کھڑی ہوئی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم اللہ کے پیغمبروں میں اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں، سب کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں، سب کی ہدایت کو ایک سمجھتے ہیں. اس لیے کہ یہی تعلیم ہم کو قرآن نے دی ہے. قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، یعنی سب پیغمبروں کا ذکر کر کے کہا ہے کہ جو دین آج ہم نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا آپ کو دیا، وہی ہم نے ان سب پیغمبروں کو بھی دیا تھا. سب پیغمبروں کا نام لے کر یہ کہا ہے فبہداہم اقتدی، کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیغمبروں کی ہدایت کی پیروی کریں، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہمیں انہیں اپنا پیغمبر کہنا ہے. ان کے آثار میں وہ کتابیں ہیں سب سے بڑی چیز، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، انبیاء کے صحائف ہیں، ان کو اسی محبت سے پڑھنا چاہیے، اسی طرح ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس فرق کے ساتھ کہ قرآن مجید ہمارے پاس بین ہی انہی الفاظ میں آ گیا ہے، اس لیے قرآن حکومت کرے گا، یعنی قرآن مجید کو ایک معیار کی حیثیت حاصل ہوگی، اس کی بنیاد پر ہم ان کے حق اور باطل کا فیصلہ کریں گے. اگر ان میں کہیں کوئی ترجمے کی غلطی ہوئی ہے، کوئی تبدیلی خدا نخواستہ ہو گئی ہے، اس کو بھی قرآن کی روشنی میں متعین کر لیں گے، لیکن وہ ہمارے پروردگار کا کلام ہے، اس میں پروردگار نے خطاب فرمایا ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، ہم ساری اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہی معاملہ جو ہے وہ باقی آثار کے ساتھ ہوگا. اگر کہیں کسی پیغمبر کا مرکز ہے، کہیں اس نے بیٹھ کر کوئی بات کی ہے، جیسے یروشلم میں تو سیدنا مسیح آئے تھے کوہ زیتون پر کھڑے ہوئے، اس بستی میں جہاں سے وہ گدا انہوں نے لیا، اس کے بعد نیچے اترے، نیچے اترنے کے بعد جن جگہوں پر انہوں نے نماز پڑھی ہے بیٹھے ہیں، وہ یادگاریں موجود ہیں. تو جو ہمارا رویہ ان یادگاروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ رویہ ظاہر ہے کہ کوئی مشرکانہ رویہ نہیں ہوتا.
ٹھیک،
یعنی جو ہماری اپنی ایک لحاظ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یادگاریں، مدینہ میں جاتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کہاں بیٹھے تھے، آپ کہاں اٹھے تھے، احد کا مارکا کہاں ہوا تھا، بدر کہاں واقع ہوئی تھی، عذاب کے موقع پر کہاں آپ نے اپنا خیمہ لگایا تھا. ان جگہوں کو ہم محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ وہاں کوئی مشرکانہ نوعیت کی بدعت اگر پیدا کر لی جائے تو اس سے جس طرح یہاں روکا جائے گا اسی طرح وہاں بھی روکا جائے گا. تو آثار کے بارے میں تو ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے.
اس میں غامدی صاحب معذرت چاہتا ہوں، ایک رویہ یہ بھی ہے کہ نہیں وہ تو ایک ہیکل تھا جو کسی نے بنایا تھا، اس کا مسجد سے کیا تعلق. ایک وہ ایک دوسرا رویہ ہے کہ جس میں ان چیزوں کو ایک اس کی ایک ادرنگ کی جاتی ہے، اس کو دوسروں کی کوئی چیز سمجھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے.
یہ رویہ تو بہت سخت مذمت کا ہے رویہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن نے یہ تعلیم نہیں دی. قرآن مجید نے تعلیم یہ دی ہے کہ آپ اس ساری چین کے اندر کھڑے ہو کر دین کو دیکھیں. یہ جو آپ نے لفظ ہیکل سے استدلال کیا تو دیکھیے ہمارے ہاں حیت کی بنیاد پر بیت اللہ کیا کہتے ہیں؟ کعبہ.
مقب ہے وہ.
کعبہ کا لفظ جو ہے وہ اصل میں جو بیت اللہ کی حیت ہے، جس طرح کی عمارت بنائی گئی ہے، اس سے نام رکھا گیا ہے. تو چونکہ بیت المقدس کی عمارت بہت عالی شان اور بڑی غیر معمولی تھی، اس وجہ سے اس کے لیے ہیکل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ وہ مسجد ہے. یعنی خود قرآن مجید کی نص بتا رہی ہے کہ وہ مسجد ہے. اس کو یہود ہمیشہ مسجد سمجھتے رہے ہیں، وہ ان کے لیے قربان گاہ بھی تھی، مسجد بھی تھی. اس لیے کہ قربان گاہ کی حیثیت زیادہ تھی یہود کے ہاں، کیونکہ قربانی کی عبادت بھی بہت زیادہ تھی اس زمانے میں. تو اس وجہ سے وہ قربان گاہ بھی تھی، وہ نماز کی جگہ بھی تھی. ان کے ہاں جو نماز کے قوانین بیان ہوئے ہیں وہ سب اسی سے متعلق ہیں. یعنی قبلہ کیا ہوگا, کہاں جائیں گے, کہاں بیٹھیں گے, عبادت کہاں کریں گے, مختلف محرابوں میں کیا کیا معاملات ہوں گے. جیسے آپ مسجد نبی میں جائیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ استوانہ مصحف ہے, یہ فلاں جگہ ہے, یہ فلاں جگہ ہے, بالکل اسی طرح کی تفصیلات آپ کو اس کے بارے میں ملتی ہیں. تو یہ جو پیغمبروں کی بنائی ہوئی جگہیں ہیں, یعنی ہمارے پاس جو مستند ترین پیغمبروں کی بنائی ہوئی جگہیں وہ تین ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کی بنائی ہوئی عبادت گاہ بیت الحرام, اور سیدنا داؤد و سلیمان کی بنائی ہوئی عبادت گاہ جس کو ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں, ہمارے ہاں اس کے لیے مسجد اقصی کی تعبیر قرآن مجید کے بعد رائج ہو گئی, اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد جو مسجد نبوی ہے. یہ تینوں ہیں. تو ان کا معاملہ کسی عمارت سے متعلق نہیں ہے, یہ جگہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کے پیغمبروں نے اس کی عبادت کے لیے خاص کی ہیں. یعنی یہ میرے اور آپ کے اجتہاد پر منتخب نہیں کی گئی. جب میں اور آپ مسجد بناتے ہیں تو ہم زمین کا کوئی ٹکڑا خرید لیتے ہیں یا متعین کر لیتے ہیں, وہاں مسجد بنا لیتے ہیں, کل کو اٹھا دیں وہاں سے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے مسجدیں بنائی گئی ہیں. اس وجہ سے یہاں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ عمارت ہے یا نہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ خود بیت اللہ یا بیت الحرام جو ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس کی عمارت ڈھا دی گئی ہے. یعنی قریش کے ہاں تو ڈھہ گئی تھی اور کئی دن تک عمارت کی تعمیر کا سامان میسر نہیں ہوا. وہ جو مشہور واقعہ ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جھگڑا چکایا ہے حجر اسود کا, اس میں کئی ہفتوں تک, بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کچھ مہینوں تک کوئی عمارت نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. وہ تو ایک جہاز کہیں آ کے لگا, اس کے کچھ تختے انہوں نے خریدے, اس کے بعد اس پوزیشن میں آ گئے کہ آپ اس کو بنا سکیں. تو اس وقت بھی ایسے ہوتا تھا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اقدام کیا ایک, انہوں نے ایک روایت سنی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا اور ان لوگوں کی طرف سے کسی رد عمل کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کا جو دروازہ ہے دونوں طرف نکال دیتا. ابھی تو دروازہ ایک جانب ہے نا اور وہ اونچا ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ کے ساتھ ایک گفتگو ہے رضی اللہ عنہ, تو آپ نے فرمایا کہ میں دونوں طرف نکال دیتا, لوگ ادھر سے جاتے تو سب لوگوں کو سہولت ہوتی, ادھر سے نکل جاتے, کیونکہ اب تو کوئی اندر جانے کی صورت سوائے بڑے لوگوں کے جن کے لیے اہتمام کیا جاتا عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. تو یہ آپ نے فرمایا. اور اسی طرح یہ بھی کہا کہ حتیم چونکہ اسی کا حصہ ہے
اس کو شامل
اور قریش کے پاس جو کچھ بھی مسالہ تھا وہ تھڑ گیا, کم پڑ گیا, تو انہوں نے اس کو الگ کر دیا ہوا ہے تو میں حتیم کو شامل کر دیتا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ کام کروں گا. تو اس موقع پر حرم کو گرا دیا گیا تھا اور اس کے بعد ایک کپڑا تھا جو لگا دیا گیا اور لوگ تو آپ کر رہے تھے. تو حرم اس عمارت کا نام نہیں ہے, یعنی وہ اس جگہ کا نام ہے جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لی. اس میں پیغمبروں نے عمارت بنائی, سیدنا ابراہیم نے عمارت بنائی, اس کی حیات کو ہم قائم رکھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ اسی طریقے سے مل گئی. مسجد نبی حضور نے جو بنائی تھی اس کی حیات میں بہت تبدیلی آ گئی. یعنی آج تو وہ مسجد موجود نہیں ہے جو حضور نے بنائی تھی, نہ اس کی وہ بنیادیں ہیں. بس زیادہ آپ تعین کر سکتے ہیں کہ اتنا حصہ تھا اتنا حصہ تھا, ورنہ مسجد کہیں سے کہیں پہنچ گئی. اچھا یہی معاملہ جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کے ساتھ ہوا. تو جب قرآن مجید اس کو مسجد کہے گا تو وہ مسجد وہاں پہ موجود ہو نہ ہو وہ مسجد ہے, ہمیشہ کے لیے مسجد ہے. تو اس وجہ سے اس مسجد کو وہی حیثیت حاصل رہے گی. یہ مسجدیں نہ کہیں منتقل کی جا سکتی ہیں تینوں, نہ ان کو ڈھایا جا سکتا ہے. یہ اگر کسی موقع پر تعمیر نو کے مرحلے سے گزریں گی تو وہی کام ہوگا جو عبداللہ بن زبیر. اچھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو کھڑا کر دیا, حتیم کو شامل کر دیا, دروازے دونوں نکال دیے. اس کے بعد عبد الملک نے دوبارہ اس کو باہر کر دیا. اس موقع پر بھی ظاہر ہے کہ عمارت ڈھائی گئی. یعنی یہ سارے معاملات جو ہے یہ خود حرم میں بھی گزر چکے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ وہاں اس وقت کچھ نہیں تھا, بھائی مسجد ہے, وہ کچھ نہ ہو تب بھی مسجد ہے, وہ ایک چٹان پڑی ہے تب بھی مسجد ہے, اس لیے کہ وہ جگہ قیامت تک کے لیے مسجد قرار پا چکی ہے اور ہمیں اسی طرح اس کے ساتھ محبت کرنی ہے, اس کا احترام کرنا ہے, اسی طرح ہمارے لیے ایک مقدس جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اس پوری سرزمین کو کہتا ہے الارض المقدسہ, فلسطین کے بارے میں قرآن مجید میں ہے.
صحیح ہے,
مقدس جانتے ہیں کس چیز کو کہا جاتا ہے, جس جگہ کو اللہ اپنے لیے خاص کر لے. یعنی اس کو تقدیس حاصل ہو گئی. اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے خاص کرتے ہیں تو اس زمین کو اس جگہ کو مقدس کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو ہر چیز مقدس ہو جاتی ہے, اس کے ایک معنی ہے, وہ لفظ ایک خاص پیسے سے استعمال ہوتا ہے. تو وہ بیت المقدس جو ہے وہ ساری کی ساری سرزمین ارض مقدس ہے, وہ ہمارے لیے بھی اسی طرح کی اہمیت رکھتی ہے. ایک عجیب و غریب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے تو اس کی تاریخ شروع کرتے ہیں کہاں سے, قبلہ ہونے سے.
ہاں
اس سے صدیوں پہلے سے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اللہ کی عبادت گاہ ہے, اور وہ جس طرح یہود کے لیے قابل احترام ہے ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کو بھی اللہ کی عبادت گاہ سمجھے, اور ہم کیا ہم تفریق کریں گے؟ ہم اس عبادت گاہ کو اپنے پیغمبروں کی بنائی ہوئی عبادت